من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد، وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لم تبرد أبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہماری سب کی ان عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان عزاداریوں کے ذریعے سے اہل البیت بالخصوص کربلا والوں کی شناخت اور معرفت عطا فرمائے. عام طور پر کہا بھی جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ مکتب کربلا اور عزاداری سید الشہداء ایسا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آج تک اسلام زندہ ہے اور دین سربلند ہے. تھوڑا سا اس موضوع کو کھولنے کی ضرورت ہے، گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے کہ کربلا کا وہ کون سا پہلو ہے، وہ کون سی شکل ہے، وہ کون سا رخ ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا، جس نے اسلامی معاشروں میں اللہ کی بتائی ہوئی قدروں کو زندہ رکھا، اور کس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کربلا ایک تربیت گاہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کربلا حقیقتاً ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، تربیت گاہ ہے، اور اس تربیت گاہ سے جو لوگ نکلتے ہیں ان کے اندر چینجنگز آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان کو ایک نیا ویژن ملتا ہے. اس میں، اس کلی قاعدے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ غور و فکر کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کی ضرورت کیوں پڑی، قیام کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں کربلا میں قربانی کیوں دی؟ کیوں مدینہ سے نکلے، کیوں مکہ گئے، کیوں حج کو چھوڑا، کیوں کوفے کا رخ کیا، اور کیوں کربلا میں 10 محرم تک انتظار کیا، ان پر سوچنے کی ضرورت ہے. چونکہ کربلا رسم نہیں ہے، چونکہ کربلا کوئی داستان نہیں ہے کہ زیب داستان کے لیے ہم محفل سجائیں، کربلا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی ہے، کربلا ایک مکتب ہے، کربلا جینے کا ایک سلیقہ ہے. جب تک اس مکتب کو کوئی قوم اچھی طرح سے سمجھے نہیں، جب تک اس درسگاہ کے خد و خال سے واقف نہ ہو، جب تک اس درسگاہ میں پڑھائے جانے والے نصاب کے حوالے سے انسان اویئر نہ ہو، جب تک اس درسگاہ میں موجود نصاب کی روح سے واقف نہ ہو، پھر آدمی اس درسگاہ کے سامنے سے گزر بھی جاتا ہے، درسگاہ کی کلاسوں میں شریک بھی ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ واقفیت نہیں ہے، چونکہ اس ہدف کا اسے علم نہیں ہے، لہذا وہ فائدہ جو اس درسگاہ کا ہونا چاہیے حاصل نہیں کر پاتا. آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سارے جوان دوست بیٹھے ہوئے، کہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں آپ سونے کی کوئی اینٹ تھما دیں، یا سونے کا کوئی ایسی شے تھما دیں جس سے وہ کھیل سکے، تو اس کو چونکہ سونے کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہے، لہذا وہ اس سے وہی کام لے گا جو کسی پتھر سے لیتا ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ سونے کی قدر و قیمت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس معاشرے کے اندر یا اس ماحول میں. لیکن اگر وہی سونا کسی زرگر، کسی سنار کے ہاتھ میں ہو، اگر کسی سنار کے ہاتھ میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سنار چونکہ سونے کی قدر و قیمت جانتا ہے، اس لیے اس کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھے گا، اور اس کو وہاں استعمال کرے گا جہاں پر اسے استعمال کرنا چاہیے، اور وہاں نہیں کرے گا جہاں پر نہیں کرنا چاہیے. لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ شناخت حاصل ہو، کہ ہم پہچانیں کہ کربلا کیا ہے. اگر کربلا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کربلا کو اپنی زندگی میں زندہ کیسے کیا جائے، اپنے معاشرے میں زندہ کیسے کیا جائے، یہ اب اس کا اگلا مرحلہ ہے. لیکن اگر شناخت حاصل نہ ہو، اگر ہم پہچان نہ پائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم کربلا کی روح کو کچل دیں گے. اور کربلا کی روح کو کچلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کربلا میں پیش آنے والے اتنے عظیم واقعے کے ثمرات سے اس طرح استفادہ نہیں کیا جس طرح سے استفادہ کرنا چاہیے تھا. صلوات بھیجیے بر محمد والے. کربلا، میں نے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ کربلا کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. آپ ذرا خود سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عام طور پر خطبہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ چونکہ معاویہ کے مرنے کے بعد یزید نے حسین ابن علی سے بیعت طلب کی، اور حسین ابن علی چونکہ یزید کو جانتے تھے اور اس پورے سلسلے سے واقف تھے، لہذا حسین نے بیعت سے انکار کیا. ادھر سے طلب بیعت ہے اور ادھر سے بیعت سے انکار ہے، نتیجہ تصادم ہے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ کرتا، تو کیا کربلا واقع ہوتا یا نہیں؟ اگر
حسین ابن علی سے بیعت طلب نہ کی جاتی تو کیا حسین ابن علی آرام سے مدینہ میں بیٹھے رہتے، اپنے روزمرہ زندگی کے امور انجام دیتے رہتے اور اسی طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہتا اور حسین کی نگاہوں میں یزیدیت تناور درخت بنتی چلی جاتی اور حسین تماشا دیکھتے؟ جو لوگ کربلا کے اس عظیم واقعے کو طلب بیعت کا شاخسانہ سمجھتے ہیں وہ حسین کو نہیں پہچانتے. اگر کوئی حسین کو پہچانے، اگر کوئی حسین کی فکر سے واقف ہو، اگر کوئی حسین کی روح سے واقف ہو، اگر کوئی حسین کے طرز عمل سے واقف ہو، اگر کسی کو حسین کی اس آغوش کا پتہ ہو جہاں سے حسین نے تربیت پائی ہے، تو وہ کبھی اس طرح سے نہیں سوچے گا. اس لیے کہ حسین نے جس آغوش میں تربیت پائی ہے وہ کائنات کی پاکیزہ ترین آغوش ہے، وہ عدل کی آغوش ہے، وہ انصاف کی آغوش ہے، وہ معنویت اور روحانیت کی آغوش ہے، وہ وحی کی آغوش ہے، وہ ماحول ہے، وہ سما ہے، وہ گھر ہے جہاں پر وحی اترے، جہاں پر فرشتے اترتے ہوں، جہاں پر اللہ سے براہ راست رابطے کا سلسلہ موجود ہو. ایک ایسی پاکیزہ فضا میں پرورش پانے والا حسین، ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ہم مکتب تشیع کے پیروکار ان کی عصمت کے قائل ہیں، ان کی دانائی کے قائل ہیں. وہ لوگ جو حسین ابن علی کو اللہ کی طرف سے زمین پر حجت سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو حسین ابن علی کو اللہ کی طرف سے کائنات میں زمین والوں اور مخلوقات اور اللہ کے درمیان واسطے فیض سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو حسین ابن علی کو اللہ سے لے کر بندوں کے درمیان بانٹنے والا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو حسین ابن علی کو حجت خدا فی الارض سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ سمجھیں کہ اگر حسین سے بیعت طلب نہ کی جاتی تو حسین قیام نہ کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ حسین کو پہچانا نہ مکتب حسین کو پہچانا. مکتب حسین حسین کی معرفت کا ذریعہ ہے. حسین کون ہے؟ وہ جس کے بارے میں ہم زیارات میں پڑھتے ہیں کہ تمام تر 124,000 انبیاء کی تعلیمات کا اگر کوئی محافظ اس دور میں موجود تھا زمین کے سینے پر تو وہ حسین ابن علی تھا. حسین ابن علی کون؟ محافظ دین. حسین ابن علی کون؟ تمام تر انبیاء کی تعلیمات کی حفاظت کا علم بردار. حسین ابن علی کون؟ وہ جس کے ہاتھ میں انبیاء کا پرچم ہے. حسین ابن علی کون؟ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے گمراہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذمہ دار ہے. حسین ابن علی کون؟ جو اللہ کی کتاب کو زندہ رکھنے کا ذمہ دار ہے. اس حسین ابن علی سے ہم یہ توقع رکھیں کہ ان سے اگر طلب بیعت نہ ہوتی تو وہ آرام سے بیٹھے رہتے اور کوئی نہ قیام ہوتا، نہ کربلا کا میدان سجتا، اور نہ آج ہم غم منا رہے ہوتے. یا پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ مجھے انڈیا جانے دو، ہند جانے دو، یا مجھے یمن کی طرف جانے دو، یا کسی ایسی جگہ جانے دو جہاں پر آرام سے جا کے میں بیٹھ جاؤں، مجھے چھوڑ دو، جو کرنا ہے کرو. ذرا خود سوچئے کہ کیا حسین سے یہ توقع ہے؟ جب ہم انبیاء الہی کی تاریخ کو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، آیات خداوندی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر نبی کی یہ خصوصیت رہی کہ جو بھی نبوت کے اس منصب پر فائز ہوا وہ جب دنیا میں آیا زمین پر آیا تو اس نے سب سے پہلے لا الہ کہا. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی خدا نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا. یعنی تمام تر غیر خدائی غیر الہی قوتوں کی نفی کی، اور نفی کرنے کے بعد پھر ایک خدا کو مانا اور اسی پیغام کو ہر دل تک پہنچانے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھا اور میدان میں نکل آیا. ہر نبی کی یہی خصوصیت آپ کو نظر آتی ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، کیا حضرت موسیٰ سے فرعون نے بیعت طلب کی تھی؟ کیا ابراہیم سے نمرود نے بیعت طلب کی تھی؟ کیا نبی کریم سے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان نے بیعت طلب کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں؟ نہیں. جتنے بھی انبیاء آئے وہ داعی تھے، داعی. وہ دعوت لے کر اٹھے، وہ ایک ویژن لے کر آئے، وہ ایک ہدف لے کر آئے. جب ہدف لے کر آئے تو اس ہدف کے لیے انہوں نے قیام کیا، اور اسی ہدف کے رستے میں جتنی بھی قوتیں آئیں سب کا اٹھ کر، سر اٹھا کر، سینہ تان کر، پوری جرات کے ساتھ، پوری ایمانی قوت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس مقابلے کے نتیجے میں ان غیر الہی قوتوں کو، چاہے وہ شداد کی شکل میں ہوں، چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہوں، چاہے وہ حامان کی شکل میں ہوں، چاہے وہ نمرود کی شکل میں ہوں، چاہے کسی اور شکل میں ہوں، ان کو پچھاڑا اور حق کا علم گاڑا اور بتا دیا کہ ہم اللہ کی طرف سے یہ رسالت اور ذمہ داری لے کر آئے ہیں کہ زمین کو غیر الہی قوتوں سے پاک کر کے اللہ کے پاکیزہ بندوں کو قوت دیں. انبیاء کا ہدف یہ تھا، اور اسی ہدف کو لے کر انبیاء آئے. اور قرآن میں جا بجا جہاں جہاں آپ انبیاء کا قصہ پڑھتے ہیں، انبیاء کے حوالے سے آیات آپ دیکھتے ہیں، ان تمام آیات میں انبیاء کی اس خصوصیت کو واضح کیا گیا ہے. جب انبیاء 124,000 آئے، یہ کے بعد دیگرے آئے، زمین کے مختلف حصوں میں آئے اور اسی ہدف کے تحت آئے، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام انبیاء کی تعلیمات کو مکمل کر کے کائنات میں بنی نوع انسان عالم بشریت کے سامنے پیش کر دیا، تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ اس پورے سلسلے کا جو محافظ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، آپ عام طور پر زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اے آدم صفی اللہ کے وارث حسین، یہی پڑھتے ہیں نا، آدم کے وارث حسین، نوح کے وارث حسین، ابراہیم کے وارث حسین، موسیٰ کے وارث حسین، محمد عربی کے وارث حسین، علی مرتضیٰ کے وارث حسین. جب یہ حسین 124,000 انبیاء کا وارث ہے، تو وارث کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر طلب بیعت نہ ہو تو گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں، یا پھر میدان میں آ کر کہیں کہ مجھے ہند جانے دو، آرام سے بیٹھ جاؤں گا، جو کرنا چاہو کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس حسین کو ہم جانتے ہیں، جس حسین کی معرفت ہمیں حاصل ہے، جس حسین کی والدہ کی معرفت ہمیں حاصل ہے، مخدومی کونین، جنہوں نے حق کی خاطر دربار میں جانا منظور فرمایا لیکن ایک لمحے کے لیے حق کے رستے کو نہ صرف یہ کہ نہ چھوڑا، بلکہ باطل کے چہرے سے نقاب الٹنے کے تمام رستے اپنائے، اور تمام تر مظالم کے باوجود میدان میں ڈٹی رہی. اس خاتون اور اس مخدرہ کی آغوش میں پرورش پانے والے اس جری اور عزتوں کے امام سے آپ یہ توقع رکھیں کہ ان سے اگر طلب بیعت نہ کی جاتی تو وہ آرام سے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے ہی نہیں. اس لیے کہ حسین کی روح، حسین کی پاکیزگی، حسین کی تربیت، حسین کی فکر، حسین کی آئیڈیالوجی اور حسین کی حجیت امام ولایت
حسین کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. حسین ایسا ہو ہی نہیں سکتا.
حسین نے کیوں قیام کیا؟ جب یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انبیاء والا ہے اور حسین محافظ ہے, تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حسین کے ذمے جو کام ہے وہ وہی ہے جو انبیاء کے ذمے تھا.
اور انبیاء کا کام زمین کو صلحہ سے بھرنا اور باطل سے پاک کرنا ہے.
ہدف یہ ہے اور اس ہدف کے لیے انبیاء جدوجہد کرتے رہے اور حسین ابن علی نے بھی اسی ہدف کی خاطر قدم اٹھایا ہے.
اب ذرا غور کیجیے گا. ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
ذرا غور کیجیے گا, حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم عام طور پر حسین کو پہچاننے کے لیے اس ممبر کا سہارا لیتے ہیں, انہیں عزاداریوں کا سہارا لیتے ہیں. ہاں, یہ عزاداریاں اس حوالے سے بہت بڑی نعمت ہیں کہ حسین کو پہچاننے کا ذریعہ ہے, حسین کی معرفت کا ذریعہ ہے. چونکہ حسین کی معرفت کا ذریعہ یہی عزاداریاں ہیں, اس لیے ائمہ اہل البیت نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اور ان سے پہلے بھی ذکر حسین پر زور دیا ہے. یہ جو میں نے روایت پڑھی شروع میں, نبی کریم نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لم تبرد ابدا. اللہ تبارک و تعالی نے حسین کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں محبت کی ایک ایسی حرارت جمع کر رکھی ہے, ایک ایسی حرارت پیدا کی ہوئی ہے کہ قیامت آئے گی یہ حرارت اور گرم جوشی ختم نہیں ہوگی.
کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے کام وہ کیا ہے.
اور آج آپ دیکھتے ہیں, اس لیے حسین کا ذکر اور حسین کی مجلس کی نوعیت باقی تمام مجالس سے بالکل مختلف ہے.
ابھی آپ میرا اپنا فرض کریں, میرے والدین میں سے, میرے بزرگوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے, آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے. معاشرے میں ہر روز لوگ مرتے ہیں, جیتے ہیں. جو لوگ مرتے ہیں ان کے اپنے بچے ایک آدھ گھنٹہ روتے ہیں اور اس کے بعد پھر آنسو ختم ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. آہستہ آہستہ سال گزرے تو پھر سال میں ایک دفعہ انہیں یاد کر کے قرآن کا سپارہ پڑھ لیا, قرآن کا ختم کروا لیا اور اس کے بعد پھر سارا سال بھول گئے.
اپنے والدین کو, اپنے بھائیوں کو, اپنی اولاد کو ہم جب یاد کرتے ہیں تو صرف اس حد تک یاد کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کرتے. لیکن یہ کیسا جذبہ ہے, یہ کیسا ولولہ ہے, یہ کیسی آگ ہے کہ 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی ذکر حسین اس طرح سے زندہ ہے کہ اب بھی جب آپ کسی مجلس حسین میں آتے ہیں, ذکر حسین ہوتا ہے تو لوگ جب روتے ہیں تو ایسے روتے ہیں جیسے ابھی کربلا کا واقعہ انجام پایا ہوا. یہ وہی حرارت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں پیدا کر رکھا ہے. اس لیے حسین سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی, حسین سے وہی عقیدت رکھے گا جس کے اندر ایمان کی نورانیت ہوگی,
اور حسین سے وہی عشق کرے گا جس کے اندر پاکیزگی ہوگی, طہارت روح ہوگی.
جو شخص طہارت روح سے ناواقف ہو, محروم ہو, جس شخص کو معرفت خدا حاصل نہ ہو, وہ حسین سے بھی محبت نہیں کر سکتا. اللہ نے اس لیے اس ذکر کو زندہ رکھا ہے. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں کیا کروں گا؟
یاد رکھوں گا.
فذکرونی اذکرکم, قرآن کہتا ہے. حسین ابن علی نے اپنے رب کے لیے اپنی پوری متاع کائنات لٹا دی.
اللہ نے حسین کی محبت تمام نیک انسانوں کے دل میں اس طرح سے پیدا کر دی کہ اب حسین کی محبت کی خاطر اپنے جوان کٹاتے ہیں, روتے حسین پر ہیں.
یہ کیسا محبت, کیسا جذبہ ہے؟
یہ ایسا جذبہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزاداری حقیقت میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور درسگاہ ہے جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں اور نکلتے ہیں. اب اس عزاداری کو کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا جیسے کربلا والے چاہتے تھے. ہے سچی بات یا نہیں؟ ہم کربلا میں کس چیز کو روکتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. کربلا میں جو لوگ آئے, ہم کہتے ہیں 72 ہوں, تعداد زیادہ ہو اسے فرق نہیں پڑتا, البتہ تعداد زیادہ ہے کربلا کے شہداء کی, معروف 72 ہے. آپ جب خود کربلا جاتے ہیں تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ذریح کے اوپر جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ 110 سے زیادہ ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ شہداء ایسے ہیں جو حرم سے باہر دفن ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں, لیکن جو معروف تعداد ہے وہ ہے 72 کی. ٹھیک ہے, 72 ہیں. ذرا کربلا میں ان 72 شہداء کے اندر جا کر دیکھیے کہ وہ کیسے تھے. کربلا کی یاد منانے کا ایک بنیادی فلسفہ اپنے معاشرے کے اندر, اپنے گھروں میں, اپنے بیوی بچوں کے درمیان, اپنے بھائیوں میں, اپنی تنظیموں میں, اپنے ارد گرد وہ کربلائی ماحول زندہ کرنا ہے. اگر وہ کربلائی ماحول زندہ ہوتا ہے تو پھر آپ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا. یہ جو ہم کہتے ہیں کل ارض کربلا, کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر زمین کربلا ہے. کب؟ جب کربلائی پیدا ہو. کربلائی پیدا ہو, کربلا کربلا سے پہلے بھی موجود تھی سرزمین, لیکن اس کا وہ تقدس نہیں تھا. کربلا کی زمین تو تھی, حسین نے اس سرزمین کو زندہ کیا ہے, حسین نے اس سرزمین کو قیمت دی ہے, اور کربلا والوں نے اپنا لہو بہا کر کربلا کو کربلا بنایا ہے, اور آج وہ عاشقوں کی قبلگاہ ہے. کعبے, ایک کعبہ مکہ میں ہے, اللہ کا گھر ہے, تمام دنیا کے لوگ وہاں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں, اور ایک کعبہ کربلا میں ہے, لیکن یہ کعبہ کس کا کعبہ ہے؟ عاشقوں کے دلوں کا کعبہ ہے, عاشقوں کے دلوں کا کعبہ. اور عشق وہ حرارت ہے جو حسین سے جڑنے کے بعد اور حسین سے وابستگی کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. لہذا یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ ہماری عزاداریاں انسٹیٹیوٹ ہیں اور درسگاہیں ہیں تو وہ اس معنی میں ہے کہ ہم کربلا کو زندہ کر سکیں. اب کربلا کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کربلا ہے کیا, کس چیز کو کربلا کہتے ہیں. اس کی ایک مثال ابھی میں دے رہا تھا. آپ کربلا والوں کو دیکھیے, کربلا میں آپ کو شش ماہ سے لے کر 80-85 سال تک کے لوگ نظر آتے ہیں. غلام بھی نظر آتا ہے, آقا بھی نظر آتا ہے, کسان بھی نظر آتا ہے, تاجر بھی نظر آتا ہے, ولی خدا بھی نظر آتا ہے, اگرچہ یہ سب کے سب ولی ہیں, سب کے سب اولیاء اللہ ہیں, لیکن عام نارمل زندگی میں اگر آپ دیکھیں ان کو تو معاشرے کے تمام طبقات کے لوگ کربلا میں موجود ہیں. تمام طبقات کے لوگوں کا کربلا میں موجود ہونا کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے یا پھر منصوبہ بندی؟ حسین اتفاق کا نام نہیں ہے, حسین منصوبہ بندی کا نام ہے. حسین اگر بچوں کو لے کر نکلے ہیں تو ہدف تھا, حسین اگر خواتین کو لے کر نکلے تو ہدف تھا, حسین اگر غلاموں کو ساتھ لے کر نکلے تو ہدف تھا, حسین نے اگر کسی کو رستے سے واپس کر دیا تو ہدف تھا, حسین نے اگر خط لکھ کر کسی کو بلا لیا تو ہدف تھا. حسین کا کوئی بھی کام بغیر ہدف کے اور بغیر معرفت کے نہیں ہے. لہذا حسین کی ہر اس حرکت اور ہر اس کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس پورے قافلے میں, جب سے مدینہ سے یہ قافلہ نکلا ہے اور جب تک کربلا نہیں پہنچا, اس وقت تک کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. حسین کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ حسین کے اپنے کلام سے. حسین کو پہچاننے کے لیے کسی اور کی زبان کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے. حسین کو پہچاننے کے لیے یہ دیکھو کہ حسین کہتے کیا ہیں, حسین کیا کہتے ہیں کہ میں نے کیوں قیام کیا ہے, حسین نے جس معاشرے میں جس ماحول میں قیام کیا ہے اس ماحول میں اگر حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟
کیا ہوتا اگر حسین قیام نہ کرتے؟ میں اکثر مجلسوں میں دوستوں سے یہ پوچھا کرتا ہوں کہ بتاؤ بھائی کیا حسین نے جب قیام فرمایا تو اس وقت کسی مسجد پہ تالا لگا ہوا تھا؟ کسی عزاداری کے روٹ کا پرمٹ کسی نے منسوخ کیا تھا؟ کیا کسی جگہ جماعت پر پابندی تھی؟ کیا کسی جگہ حج پر پابندی تھی؟ کیا کسی جگہ زکات پر پابندی تھی؟ کیا کسی جگہ روزہ رکھنے پر کسی نے پابندی لگائی تھی؟ یہ تمام چیزیں تو موجود تھیں. کسی چیز پر کوئی پابندی آپ کو اس دور میں نظر نہیں آتی؟ کس نے کہا کہ حج پر پابندی تھی؟ کوئی نہیں تھی. لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حج پر جاتے تھے. حسین کو جب ان میں سے کسی چیز پر پابندی نظر نہیں آئی اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام حج نماز زکات خمس اور انہی چیزوں کا نام ہے تو پھر یہ چیزیں تو آزاد تھیں بھائی، تھیں یا نہیں؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، تھیں یا نہیں؟ کبھی آپ نے یہ پڑھا یا سنا کہ ان چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی پابندی ہو اور حسین نے کہا ہو کہ نماز کو آزاد کرو، روزے کو آزاد کرو، پابندی نہ لگاؤ، حج پر پابندی نہ لگاؤ ورنہ میں قیام کروں گا؟ کوئی ایسی بات آپ کو کہیں پر نظر نہیں آتی؟ جب یہ ساری چیزیں تھیں تو پھر حسین کو قیام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیوں حسین نے قیام کیا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ صرف رونے کے لیے تو مکتب حسین نہیں ہے، مکتب حسین انسان بنانے کے لیے ہے. مکتب حسین انسانی معاشرے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے. مکتب حسین انسانی معاشرے کے اندر حسینی روح پیدا کرنے کے لیے ہے. مکتب حسین فکر انسانی کو حسینی بنانے کے لیے ہے. جب فکر انسانی کو حسینی بنانے کے لیے یہ قیام ہوا ہے تو پھر ہمیں سمجھنا تو پڑے گا کہ حسین کے قیام کی بنیادی وجہ کیا تھی، ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. حسین کی عظمت دیکھیے. میں کچھ مقدماتی چیزیں ہیں وہ میں عرض کروں گا آپ سے تاکہ پہلے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں، اس کے بعد اگلی دو تین مجالس میں آپ کو خلاصے کے طور پر، چونکہ اس کے لیے ظاہر ہے کئی اشرے چاہیے، وہ چیزیں، وہ جو روح مطلب ہے وہ میں عرض کر دوں اور اس کے بعد سوچئے اس بات پر. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. کہ حسین ابن علی سے جب پوچھا کسی نے کہ ابن رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے تین بیٹے دیے، آپ نے تینوں کا نام علی رکھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. یا امام زین العابدین کو بھی علی کہتے ہیں، حضرت علی اکبر کو بھی علی کہتے ہیں، حضرت علی اصغر کو بھی علی کہتے ہیں. پوچھا کہ ابن رسول اللہ، آپ نے کیوں تینوں کے نام علی رکھے؟ کیا تم آپ کو دنیا میں کوئی اور نام نہیں ملا؟ میں نے کہا نا کہ امام کا جملہ، امام کا قدم، امام کی گفتگو ساری کی ساری حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اسی رسول کریم نے فرمایا تھا کہ اوتینا بجوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اہل البیت کو جامع ترین کلمات عطا کیے ہیں. ہم مختصر بات کرتے ہیں لیکن اس مختصر بات کے پیچھے مفاہیم کا سمندر چھپا ہوتا ہے، مختصر ترین جملے. لہذا آپ دیکھتے ہیں امیر المومنین کے کلمات قصار کو نہج البلاغہ میں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اگر اس کی آپ تشریح پر بیٹھ جائیں تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں. جب پوچھا گیا اپنا رسول اللہ کیوں آپ نے سب کے نام علی رکھے، فرمایا کہ ہمارا کام حکیمانہ ہوتا ہے، ہمارے دشمنوں نے علی کا نام مٹانے کے لیے جتنا زور لگایا، جتنی جدوجہد کی، اس کے مقابلے کے لیے اگر اللہ حسین ابن علی کو 100 بیٹے دیتا تو حسین 100 کے نام علی رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی اللہ کا وہ ولی ہے جس کو مٹانے کی جدوجہد بنی امیہ نے کی ہے اور بنی ہاشم اور آل محمد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں علی کے وہ تمام فضائل میدان میں لائے جائیں اور دنیا کو بتایا جائے کہ علی کون ہے. حسین ابن علی کی فکر کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں. حسین ابن علی ایک خط لکھتے ہیں, کس کو؟ انجمنوں کو, کس کو؟ علماء کو, کس کو؟ خطبہ کو, کس کو؟ ہر علاقے کے معتبر اور اہم لوگوں کو. کب لکھتے ہیں؟ جب ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا, اس وقت. اور خط لکھنے کے بعد اور اس خط میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, تم لوگ بھی حج پہ آؤ اور وہاں پر منا میں حج کے ارکان اور امور سے فارغ ہونے کے بعد میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حج کا موسم آ گیا, تمام دنیا سے حاجی آئے. جن شخصیات کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا تھا وہ لوگ بھی پہنچ گئے. ان کو ایک خیمہ گاہ میں اسی طرح سے بڑا خیمہ کھڑا کیا گیا اور وہاں پر ان سب کو جمع کیا گیا. کون لوگ تھے؟ علماء. کون لوگ تھے؟ زعماء. کون لوگ تھے؟ اپنے اپنے علاقے کے بڑے لوگ. کون لوگ تھے؟ جن کو دین کی وجہ سے نام حاصل ہے, جن کو دین کی وجہ سے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا. جب سب لوگ حج کے اس میدان میں جمع ہوئے, جن دوستوں کو اللہ نے حج کی توفیق دی ہے اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور جن کو ابھی توفیق نہیں ملی ان کو توفیق عطا فرمائے. حج بہت میٹھی عبادت ہے اور اس میٹھی عبادت میں انسان ہر طرح کی سختیوں سے گزرتا ہے, اور خصوصاً جب احرام پہنتا ہے اور اس کے بعد طواف کرتا ہے, سائی کرتا ہے, پھر اس کے بعد مزدلفہ جاتا ہے, مشعر میں جاتا ہے, منا میں آتا ہے, ان تمام امور سے جب فارغ ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر کی دنیا میں پاکیزگی آتی چلی جاتی ہے, ویسے ویسے اس کے اندر کی دنیا نورانی ہوتی چلی جاتی ہے, ویسے ویسے اس کے اندر کی دنیا میں دنیا سے اچاٹپن اور بیزاری اور اللہ سے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا چلا جاتا ہے, ویسے ویسے وہ خدا کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. حسین کی حکیمانہ روش دیکھیے کہ حسین ابن علی نے انہیں کسی اور جگہ دعوت نہیں دی, فرمایا کہ جب تم حج کے ان تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور پہنچ جاؤ کہاں؟ منا کی سرزمین میں, جہاں پر تم نے شیطانوں کو پتھر مار لیا ہو, جہاں پر تم نے طواف خانہ کعبہ کر لیا ہو, جہاں پر تم نے ان دو کپڑوں کو پہن کر حج کے لیے جو آپ احرام پہنتے ہیں, احرام پہن کر اللہ سے عہد کر لیا ہو کہ بار الہ ہم اسی طرح سے اب تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں جس طرح سے ایک مرنے والا ان دو کپڑوں کے ٹکڑوں میں تیری بارگاہ میں پہنچتا ہے. حج کا اپنا فلسفہ ہے نا. بہرحال اس پر کسی وقت اگر خدا نے توفیق دی تو بات ہوگی. اس طرح سے حسین ابن علی ان لوگوں کو منا کی سرزمین میں دعوت دیتے ہیں اور منا کی سرزمین میں میدان سجتا ہے, خیمگاہ بھر جاتی ہے اور وہاں پر حسین ابن علی کھڑے ہو جاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ مجھے سب پہچانتے ہو؟ سب. بلا یا ابن رسول اللہ, اے حسین ابن علی ہم آپ کو پہچانتے ہیں. پوچھتے ہیں, روایت میں یہ تحف العقول کی روایت ہے, تحف العقول ہمارے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے اور حدیث کی کتاب ہے, وہاں پر دو خطبے حسین ابن علی کے مذکور ہیں, دو خطبے, اور وہ دونوں خطبے اسی حج کے حوالے سے ہیں. اس خطبے میں حسین ابن علی سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں, کیا تم جانتے ہو میں اس وقت حسین ابن علی ہوں نبی کا تنہا نواسا؟ سب کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نبی کے اکیلے وارث اس وقت روئے زمین پر ہیں. پوچھتے ہیں کہ کیا تم میری شناخت رکھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ میرا باپ علی کون تھا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ میری ماں فاطمہ کون تھی؟ ایک ایک کر کے وہ تمام فضائل جو قرآن میں, تاریخ میں, احادیث میں اہل البیت کے حوالے سے, علی و فاطمہ کے حوالے سے, حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مندرج ہیں, مذکور ہیں, ان تمام فضائل کا ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں. ذکر کر کے ہر فضیلت پر پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ فضیلت ہماری ہے اور اللہ نے اس فضیلت کا اہل ہمیں سمجھا ہے.
سب لوگ یک زبان ہو کر جواب دیتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں یہ تمام فضیلتیں آپ کی جان میں ہیں. جب جب اقرار لے لیتے ہیں, ابھی معاویہ زندہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا, ابھی یزید تخت نشین نہیں ہوا, جب اقرار لے لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس وقت میں اکیلا وارث ہوں, قبول کر لیتے ہیں. جب وہ قبول قبولیت ہو جاتی ہے سب کہتے ہیں کہ ہاں, تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو, مجھے تو تم نے پہچان لیا, تم کون ہو, کیا تم فلان ابن فلان ہونے کی وجہ سے محترم ہو معاشرے میں, یا اس وجہ سے محترم ہو کہ تمہارے تن پر نبی کا لباس ہے. توجہ ہے آپ کی, بڑا اہم نقطہ ہے. حسین ابن علی اس منا کے میدان میں جو چیز لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں, توجہ دیجئے, وہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم اگر فرض کریں ولید ہے, ولید ابن زیاد ہے فرض کریں, تو کیا تم ولید ابن زیاد ہونے کی وجہ سے محترم ہو یا اس وجہ سے محترم ہو کہ تم نے دین کا لباس پہنا ہے, فلان مسجد میں امام ہو, فلان جگہ خطیب ہو, فلان ممبر پر چڑھ کر دین کی باتیں کرتے ہو.
کہا کہ یا ابن رسول اللہ ہمیں اگر عزت ملی ہے تو وہ دین کی وجہ سے ملی ہے, فلان ابن فلان ہونے کی وجہ سے نہیں ملی. پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو تمہیں عزت ملی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں تمہیں احترام سے جگہ دیتے ہیں, لوگ تم کو عزت و احترام کے ساتھ اچھی جگہ بٹھاتے ہیں, خود سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں, خود برا کھاتے ہیں تمہیں اچھا کھلاتے ہیں, تمہیں اپنے سر پر بٹھا کر رکھتے ہیں, یہ سارا اس لیے ہے کہ تم فلان شخص کے بیٹے ہو یا اس لیے ہے کہ نبی کے دین سے تمہیں نسبت حاصل ہے. بولتے ہیں کہ نبی کے دین سے نسبت کی وجہ سے لوگ ہمیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب اگلا سوال پوچھتے ہیں, ان تمام چیزوں کا تعلق مجھ سے اور آپ سے ہے, ہمارے اسی معاشرے سے ہے. اگلا سوال کیا ہے, پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت جو شخص اللہ کے نبی اور ولی کی اس خلافت کی مسند پر براجمان ہے اور اس کی وجہ سے نبی کے دین کا جو حال ہے, کیا تمہیں پہچان ہے, واقفیت ہے, جانتے ہو, دیکھا ہے؟ سب تسلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ ہمیں معلوم. اب اگلا سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر تمہارے آبا و اجداد کی کوئی رسم کوئی روک دے تو تمہاری چیخیں نکلتی ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی رسم انہوں نے روک دیا ہے. اگر تمہارے باپ کی بنائی ہوئی ایک عمارت کوئی گرا دے تو تم تمام قبیلے کو لے کر آ جاتے ہو اس سے مقابلے کے لیے. وہ ہستی جس نے تمام تر انبیاء کی تعلیمات کے نچوڑ کے طور پر اسلام کو پیش کیا اور جس کے لیے اتنی زحمتیں اٹھائیں اور اس زحمت کے نتیجے میں آج تمہیں عزت ملی ہے, اس دین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, شراب نوشی عام ہے, جوا عام ہے, بد کرداری عام ہے, تخت حکومت پر, منصب نبوت پر, منصب خلافت الہیہ پر دنیا کے بدترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تمام گناہوں کو تم دیکھ رہے ہو اور تم تس سے مس پھر بھی نہیں ہوتے. اللہ کے دین کی دھجیاں اڑا جائیں تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, جبکہ اس کے مقابلے میں تمہارے اپنے آبا اور اجداد کے کسی رسم کو نشانہ بنایا جائے تو سب کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کی رسومات کو نشانہ بنایا گیا, سر جھکا لیتے ہیں. جب سر جھکاتے ہیں تو پھر حسین ابن علی اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قرآن نے شہادت دیا ہے کہ بنی اسرائیل اسی لیے تباہ ہوئی کہ ان کے رہبان, ان کے علماء, ان کے متولیہ نے امام بارگاہ, مساجد, انجمنیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, خطبہ جو بھی تھے, یہ سب لوگ دین کی دھجیاں اڑتے دیکھتے تھے, دینی تنظیمیں دیکھتی تھیں, خاموش رہتی تھیں اور اس خاموشی کی وجہ سے بدترین لوگ حاکم بنے. اللہ نے بھی ان کو ان بدترین لوگوں کو چھیڑا نہیں اور یہ جو مؤمن تھے یہ ہر روز
ذلیل تر ہوتے چلے گئے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اسی روش پر تم بھی عمل کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے, میرے رگوں میں رسول کا خون دوڑتا ہے. میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتے دیکھ نہیں سکتا. سب وعدہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ رسول اللہ آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جواب دیتے ہیں کہ پھر یوں کرو کہ تم جب واپس جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں تو لوگوں کو بتاؤ کہ علی کا فرزند اور رسول کا تنہا نواسا یہ پیغام ہمیں دے چکا ہے, اور ان کو بتانا کہ میں عنقریب اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا. خطبے کے مفاہیم ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں, میں اپنے لائے عمل کا اپنے پروگرام کا اعلان کروں گا. تم لوگوں کو جاؤ اور جا کر یہ بتاؤ کہ حسین کس طرح سے سوچتے ہیں. اب آپ اسی کو دیکھیے, 61 ہجری سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے یہ. حسین ابن علی کب سے تیار ہو رہے ہیں؟ معاویہ کے آخری دور سے تیار ہو رہے ہیں, لیکن قدم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام سے جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی پاسداری حسین ابن علی کی ذمہ داری ہے. لہذا اس معاہدے کی پاسداری سے پیچھے نہیں ہٹتے, لیکن کہتے ہیں کہ جب آخری شفٹ کو بھی معاویہ پامال کر دے گا تو پھر حسین اٹھے گا, اور پھر کوئی طاقت حسین کو روک نہیں سکتی. لہذا حسین اس تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں, اس تیاری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں. اب ذرا دیکھیے معاشرے میں جب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تو اس قیام کے دوران معاشرے کی حالت کیا تھی. میں نے جیسے پہلے کہا مسجدیں آزاد تھی, لیکن کیسی مسجدیں؟ وہاں پر جہاں پر نماز ہوتی لوگ سجدے تو کرتے اللہ کی بارگاہ میں, لیکن یہ سجدہ انہیں یزید کی غلامی سے آزاد کرانے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا. وہ نماز, وہ روزہ, وہ حج جو حاجی کو, روزہ دار کو, نمازی کو کسی اللہ کے دشمن کا عبد اور عبید بنا دے, وہ نماز حسین کی نگاہ میں نماز نہیں ہے. وہ حج جس کے نتیجے میں آپ انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ابلیسوں کو, تین شیاطین ہیں حج میں, تین شیطانوں کی علامتیں ہیں, چھوٹا شیطان, درمیانہ شیطان, بڑا شیطان, ان شیطانوں کو تو پتھر مارو, ان سے اپنی نفرت کا اظہار تو کرو, لیکن جب واپس گھر آؤ تو اپنے گھر میں, اپنے گھر سے باہر, اپنے معاشرے میں موجود شیاطین کے مقابلے کے لیے پتھر ہاتھ میں لے کر تیاری کے ساتھ میدان میں نہ کودو تو وہ حج حج نہیں ہے, تم حاجی حاجی نہیں ہو. حسین کی نگاہ میں حاجی کون ہے؟ وہ جو حج کی روح پر عمل کرے. حسین کی نگاہ میں نمازی کون ہے؟ وہ جو جب اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر سجدہ کرتا ہے تو سجدے سے سر اٹھانے کے بعد, مسجد سے باہر آنے کے بعد, پھر جتنی بھی قوتیں کھڑی ہو ان کے سامنے سر اٹھا کر بولے اور ان کو سر نگون کرے, نہ اپنا سر جھکائے. حسین عزت کے امام ہیں, حسین شرافت کے امام ہیں, حسین کرامت کے امام ہیں, حسین تمام تر خوبیوں کا نہ صرف مرقع ہیں بلکہ ان تمام خوبیوں کے امام ہیں. تو وہ کیسے ان تمام مظالم کو اور ظلم کو, بربریت کو اور ساتھ میں گناہوں کو دیکھیں اور خاموش رہیں اور کہیں کہ مسجدیں آزاد ہیں؟ اس آزادی اور قید پر بھی میں انشاءاللہ تعالی بعد میں بات کروں گا. تو لہذا ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ حسین کا قیام شعوری قیام ہے, مجبوری والا قیام نہیں ہے. حسین ابن علی نے اگر گھر سے باہر قدم رکھا ہے تو پتا تھا کہ میری منزل بہ منزل میں کس طرف جا رہا ہوں اور انجام کیا ہونا ہے. جب ہم علم امامت کے قائل ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ حسین کو اپنی شہادت کا علم تھا, ان چیزوں سے قطع نظر بھی اگر دیکھیں تو حسین کی زندگی کے یہ ایام ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر حسین کو اپنے کربلا کے اس واقعے کا علم نہ بھی ہوتا تو حسین قیام کرتے,
اگر ان سے طلب بیعت نہ بھی ہوتی تو حسین قیام کرتے، اگر ان کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں تو وہ اٹھتے خود چھیڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ ایک دو صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جو لوگ تھک گئے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ جو نہیں تھکے وہ بھی ذرا اونچی آواز سے بھیجیں۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ حسین ابن علی کا قیام شعوری قیام تھا، آگاہانہ قیام تھا، علم اور معرفت کے ساتھ قیام تھا، اور حسین کو علم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں۔ لہذا حسین نے سوچ کر علم و معرفت کی روشنی میں ایک ایک فرد کا انتخاب کیا ہے اس پورے قافلے کے لیے، اور حسین نے صرف عصر عاشور تک کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی بلکہ عصر عاشور سے لے کر شام کے قید خانوں تک، اور شام کے قید خانوں سے رہائی کے بعد مدینہ تک، اور مدینہ سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کے لیے سوچا، طریقہ کار وضع کیا اور اس پروگرام کے تحت نکلے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ یزیدیت کس چیز کا نام ہے اور حسینیت کیا پیغام دیتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے حسین نے ہر ظلم برداشت کیا، اس لیے حسین نے تمام تر دردوں کو برداشت کیا ہے، تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے۔ حسین کی روح بہت بڑی روح ہے، بہت بڑی روح ہے۔ حسین نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے وہ کسی اور انسان سے اس کی توقع نہیں ہے، جس طرح کی مقاومت حسین نے کیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا اور عجیب جملہ کہا، کہا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نے کربلا ہی میں دم توڑنا تھا اور مر جانا تھا۔ کربلا کو کس نے زندہ رکھا؟ زینب نے زندہ رکھا۔ اور زینب کو کون میدان میں لے کر آیا؟ حسین ابن علی میدان میں لے کر آئے۔ آپ دیکھیے بچے سے والدین کو کتنی محبت ہوتی ہے، اور بچہ اگر علی اصغر جیسا پیارا بچہ ہو، ششماہا ہو، عصر عاشور کیا ہوا؟ حسین ابن علی کی ایک دفعہ ندا میدان کربلا میں گونجی اور خیام میں ہلچل مچی۔ کیا ندا تھی؟ ندا ایک ایسی ندا تھی جس کو سن کر قبر میں مردہ بھی تڑپ اٹھتا، اس لیے کہ ولی خدا کا احتجاج بھی تھا اور ندا یہ حل من ناصر بھی۔ حل من ناصر نیم سرونا، کیا کوئی زمین پر ہے جو مجھ حسین اور بےکس اور تنہا حسین کی مدد کرے؟ کوئی ہے جو زہرا کے اس لال کو کربلا کے اس میدان میں یاور بنے اور یاری پہنچائے؟ کوئی نہیں تھا۔ حسین خیمے میں آئے، لباس پہنا، لباس پہننے کے بعد اندر پرانے لباس پہنے اور باہر نیا لباس۔ زینب سلام اللہ علیہا سے اجازت لی، ودا کیا۔ جب باہر آنے لگے تو زینب سلام اللہ علیہا نے روک لیا اور کہا، مولا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تمہارے بازو پر رسیاں باندھ کر تمہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن آج جب میں نے اپنے بھائی عباس کے بازو کو کٹتے دیکھا ہے، علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا، تو اس کے بعد اب آپ بھی جا رہے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ دن قریب ہے۔ یہ کہا اور اس کے بعد کہا، بھیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کر سکوں؟ کہا کہ وہ کیا وصیت ہے؟ کہا ذرا قریب آئیے۔ قریب بلایا اور گلوئے حسین پر، حسین کے گلوئے مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ میری ماں نے فرمایا تھا کہ جاتے وقت جب حسین جدا ہونے لگے تو حسین کے گلے کا میری طرف سے بوسہ لینا۔
جب یہ بوسا لیا تو حسین پلٹے، کہا بہن زینب جب تم نے ماں کی وصیت پر عمل کیا ہے تو مجھے بھی عمل کرنے دو، بازو سے کپڑا اٹھایا، بازو کا بوسا لیا اور فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جب جانے لگو تو میری بیٹی کے بازو کا میری طرف سے بوسا لینا کہ تمہارے جانے کے بعد انہی بازو پر رسیاں باندھی جائیں گی اور کربلا سے شام تک بازاروں اور درباروں میں پھرایا جائے گا۔ جب باہر نکلے ایک دفعہ پھر حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو حسین بے کس کی آواز پر لبیک کہے، کیا کوئی ہے جو حسین کی مدد کے لیے اٹھے، آواز کہیں سے نہیں آئی۔ جب آواز نہیں آئی حسین آگے بڑھنے لگے تو پیچھے سے خیموں سے کوہرام برپا ہوا، گھبرا کر جلدی خیموں کی طرف آئے، کیا دیکھتے ہیں تمام کی تمام مخدرات اپنے معصوم علی اصغر کے اس پنگوڑے کے ارد گرد جمع ہیں اور رو رہی ہیں، بچوں کیا ہوا؟ جواب کیا ملتا ہے؟ جب جیسے ہی آپ نے حل من ناصر کی صدا بلند کی، جیسے ہی آپ نے حل من مغیث کی صدا بلند کی، یہ بچہ گہوارے میں رکا نہیں، زمین پر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، گویا کہہ رہا تھا بابا ابھی میں آخری قربانی موجود ہوں۔ اس علی اصغر کو اٹھایا، میدان میں پہنچے، میدان میں بھی کوہرام برپا ہوا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کوہرام برپا ہوا اس لیے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ جب حسین میدان میں پہنچے اور اس بے شیر علی اصغر کو اشقیہ کے سامنے پیش کیا تو کوہرام برپا ہوا، اور کوئی کہتا تھا چند گھونٹ پانی پلا دو، کوئی کہتا تھا نہیں اس بچے پر حملہ کر دو۔ یہاں پر حسین نے جب محسوس کیا کہ اس بچے کو پانی پلانے والا کوئی نہیں تو بچے کو ریگزار کربلا پر رکھا اور فرمایا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں اس بچے کے لیے نہیں اپنے لیے پانی مانگ رہا ہوں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، آؤ ظالموں اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، 3 دن سے اس کی ماں بھی پیاسی ہے اور بچہ بھی پیاسا ہے، چند قطرے پانی کے اس بچے کے حلق میں ڈال دو۔ پیچھے ہٹ گئے، بچہ تپتی ہوئی زمین پر جیسے ہی لیٹا بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کو اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا علی اصغر تم ولی کے بیٹے ہو، تم ذرا ان ظالموں کو خود بتا دو کہ کتنے پیاسے ہو۔ بچے نے کیا کیا، اپنی زبان باہر نکالی، اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرا، گویا بتا رہا ہے کہ ظالموں میں بھوکا بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں۔ اب یہاں پر ہرملا کو حکم ہوا، کیا حکم ہے؟ کہ ہرملا تیر کمان پر رکھو اور اس بچے کو نشانہ بناؤ۔ اب آپ کو ایک عجیب بات میں سناؤں کہ کربلا میں جو تیر برسائے گئے ان تیروں کی 3 قسمیں تھیں، ایک قسم وہ ہے جس کے آگے ایک پھل ہے، دوسرا 2 پھلوں والا تیر، تیسرا 3 پھلوں والا تیر۔ ایک پھل والا تیر جب کسی میدان کے شہ سوار کے سینے پہ لگتا تو سینے کو چیرتے ہوئے پیچھے سے نکل جاتا، دوسرا تیر جس کے 2 پھل تھے سینے پہ جب لگتا تو سینے کو چھیتے ہوئے سوراخ کرتے ہوئے گوشت لے کر پیچھے سے نکل جاتا، تیسرا جو تیر تھا 3 پھلوں والا وہ بڑے بڑے شہ سواروں کے لیے تیار کیا جاتا تھا، وہ بھی کیسے؟ وہ ایسے کہ پانی زہر کے پانی میں اس کو بھگویا جاتا تاکہ پوری طرح سے اس کا پھل زہریلا ہو جائے، اس کے جب میدان میں سب سے طاقتور آدمی آئے، سب سے طاقتور دشمن آئے تو اس پر یہ تیر برسایا جائے۔ جیسے ہی ہرملا کو حکم ہوا عمر سا اور ہرملا نے 3 پھلوں والا یہ تیر کمان پہ رکھا، اور جیسے ہی کمان پہ رکھا گویا تھا کہ کربلا میں طاقت علی ہے، اس لیے کوئی ایسا شاہ سوار ہی تھا جس نے ہمارے لشکر میں خلل مچا دی ہو، جس نے خلبلی مچا دی ہے، شاہ سوار ہی تھا جس نے ہمارے لشکر میں خلل مچا دی ہو، جس نے خلبلی مچا دی ہے، خلبلی مچا دی ہے۔ جب خون نکلا تو اپنے ہاتھوں میں اس خون کو لیا، لینے کے بعد ایک دفعہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، ندا آئی حسین آسمان کی طرف یہ خون نہ پھینکنا، اس لیے کہ پھر بارش برسنا بند ہو جائے گا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی حسین اس معصوم کے خون کو میں تحمل نہیں کر سکتی، اگر یہ زمین پر گرے تو زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے گا۔ حسین نے کیا کیا، اس معصوم کے خون کو اپنے چہرے پر ملا، اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھایا اور فرمایا کہ باللہ اس خون آلو چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ معصوم کا لاشا اٹھایا، اب خیمے کی طرف آ رہے ہیں لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ اصغر کی والدہ سے حیا آتی تھی. سات بار خیمے کے دروازے پر گئے لیکن پھر پیچھے مڑے اور پھر گئے, پھر پوچھے مڑے, پھر گئے. آخری بار جب خیمے تک پہنچے, جیسے ہی پردہ اٹھایا اندر سے مخدرہ نکلی, جیسے ہی علی اصغر کی کٹی ہوئی گردن پر نگاہ پڑی, ایک دفعہ سر اٹھایا اور پوچھا امسلک ینہر یا اصغر, اے اصغر بیٹے تم جیسے معصوم بچے کے گلے کو اس بے دردی سے بھی کاٹا جاتا ہے. ایک دفعہ پورے خیام میں کہرام برپا ہوا, رونے کی آوازیں آئیں, لیکن تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب تک مادر اصغر زندہ رہی تب تک کبھی بھی سائے میں نہیں رہی, ہمیشہ دھوپ میں رہتی. پوچھا جاتا بی بی آپ سائے میں کیوں نہیں رہتی, جواب میں فرماتی جس کا ششماہ یوں ذبح ہو گیا ہو وہ کیسے سائے میں رہے. مدینہ آئیں, جب مدینہ میں اہل البیت کے گھروں میں صفے عزا بچھی اور مدینہ کی خواتین آ کر پرسا دینے لگیں تو ایک قریش کی سردار کی بیٹی آئی, جب داخل ہوئی دیکھا دھوپ میں خاتون بیٹھی ہے, چہرہ دھوپ کی شدت سے سیاہ ہو چکا ہے. گزرنے لگی تو کہا اے کنیز اٹھو اور سائے میں بیٹھو. جیسے ہی یہ جملہ کہا ویسے ہی زینب اٹھ پڑی, اٹھی اور قریب آئی, کہا اے بی بی تم نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے, تم نے انہیں کنیز کہا, یہ حسین کی زوجہ ہے, مادر اصغر ہے, تم نے انہیں کنیز کیسے کہا. قدموں پر گر پڑی اور پوچھنے لگی بی بی کیا ہوا, کہا کہ میرا اصغر شہید ہو گیا تھا, میرا ششماہ ذبح ہو گیا تھا. اب پریشان ہوئی, کہا کہ میں کیسے ازالہ کروں, گھر میں دعوت دی, کھانا پکایا اور علی اصغر کی والدہ کو زینب سلام اللہ علیہا کو دعوت پر بلایا. جب ساری مخدرات پہنچی, دسترخوان بچھا, کھانا لگا تو کھانے میں کیا تھا, مرغی کی کٹی ہوئی گردن تھی. جیسے ہی اس مرغی کی کٹی ہوئی گردن پر مادر اصغر کی نگاہ پڑی, ایک دفعہ پھر کہرام برپا ہو گیا. زینب پکارنے لگی کہ بی بی تمہیں نہیں معلوم کہ جب کبھی کوئی کٹی ہوئی گردن چاہے وہ کسی پرندے کی دیکھے, یہ بی بی اسی طرح سے تڑپتی ہے اور اسی طرح سے رونے لگتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظیم الاعظم العاز الاجل الاکرم, یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, بار الہ معرفت حسین ہم سب کو نصیب فرما, بار الہ حسین کی معرفت کے ساتھ جینے اور معرفت ہی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما, بار الہ ہمیں کربلائی بننے کی توفیق نصیب فرما, بار الہ ہمیں حسینی بننے کی توفیق نصیب فرما, بار الہ حسین کے دین کے دفاع کے لیے تن من دھن سے ہر میدان میں حاضر رہنے کی توفیق نصیب فرما, بار الہ ہمیں شعور حسینی عطا فرما, بار الہ حسین کے دشمن جہاں کہیں پر بھی ہوں ذلیل و رسوا فرما, بار الہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, بار الہ امریکی لشکروں کو اس ملک میں ذلیل و خوار فرما, بار الہ ہماری قوم کو امریکیوں کو اس ملک سے نکالنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما, بار الہ نیٹو کے نجس فوجیوں کے قدموں کو اس پاک سرزمین سے دور فرما, بار الہ عالم اسلام کی حفاظت فرما, بار الہ اسلامی مملکتوں میں جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان تمام تحریکوں میں جتنے بھی لوگ مؤمن ہیں ان سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرما, بار الہ عالم اسلام کو بیداری کی توفیق سے مالا مال فرما, بار الہ تمام مجتہدین نظام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر عالم اسلام اس پوری دنیا میں امت اسلامی کا فخر حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما, انہیں طول عمر بابرکت عطا فرما, بار الہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر مدام اور قائم و دائم رکھ, بار الہ انقلاب امام عصر میں تاجیل فرما, بار الہ ہم سب کو امام عصر کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما, بار الہ امام کے سپاہیوں میں ہم سب کو شمار فرما, بار الہ ہمیں امام کی معرفت سے مستفید فرما, بار الہ انقلاب اسلام اسلامی کو امام کے اس انقلاب سے متصل فرما. بھائی جہاں جہاں شیعیان علی پر ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ظالموں کی طرف لوٹا دے. بارالہ ظالموں کو آپس میں لڑا دے. بارالہ مظلوموں کو ہمت حوصلہ سربلندی عطا فرما. بارالہ ہمارے شہدا کو شہدا کربلا کے ساتھ مشہور فرما. بارالہ ہم سب کو ہمارے شہدا کے ساتھ مشہور فرما. بارالہ موت برحق ہے لیکن تجھ سے حسین کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں وہ موت جو حسین کو عزیز تھی ہم سب کو نصیب فرما. بارالہ ہمیں سربلند اور باعزت زندگی اور سربلند اور باعزت موت عطا فرما. بارالہ ہماری قوم کو سربلند قوم بننا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سب مل کر آل محمد پر 3 دفعہ اونچی آواز سے درود بھیجیے.